وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور عذر کرنے والے گوار لوگ آئے، یعنی گاؤں کے رہنے والے، کہ آپ ان کو اجازت دے دیں. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور یہ لوگ بیٹھے رہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، جھوٹا کہا ہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم. ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے ان کو دردناک عذاب ہوگا. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پڑھی گئی. دو تین ہفتوں کے بعد پھر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم تفسیر سن رہے ہیں. 10واں پارہ ختم ہونے جا رہا ہے. اوپر سے غزوہ تبوک کی بات چلی آ رہی ہے، یہاں پر بھی تبوک میں نہ جانے والے جھوٹا عذر کرنے والوں کا ذکر ہے. لفظ استعمال فرمایا اللہ نے اپنے کلام میں معذر، ایک ہے متعذر اور ایک ہے معذر. امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی وضاحت کی ہے، معذر کے معنی وہ لوگ جو جھوٹا عذر بیان کرے، the lie excuse جس کو بولتے ہیں، نبی کے سامنے جھوٹی بات بیان کرے اور جھوٹا ایکسکیوز بیان کرے، عذر بیان کرے. اور معذر ان لوگوں کو یا متعذر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عذر بیان کرتے ہیں لیکن جھوٹ اور سچ دونوں کا امکان ہو. پوسیبلٹی مائٹ دے آر تھرو اسپیکنگ ٹروتھ او لائنگ. یہاں معذر تشدید کے ساتھ بیان فرمایا ان لوگوں کا جو بالکل جھوٹ بولتے ہیں. لفظ دوسرا استعمال فرمایا اعراب. اعراب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو کہا جاتا تھا چونکہ وہ عربی بولتے تھے، دے وہ اسپیکنگ عربی. اس کے بعد حجاز مقدس جتنا بھی عرب، یعنی مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور اطراف کے جتنے بھی شہر دیہات وغیرہ کو اعراب کہتے تھے. بعد میں چل کر اعراب جو بھی عربی بولتے تھے، عرب کے اندر پیدا ہونے والے، ان کو اعراب کہا جاتا تھا. سلولی سلولی پھر لفظ بدل گیا، اب مدینہ شہری کو کہا جاتا ہے اور اعراب جو ہے لوگ عربی کے الفاظ کو استعمال کرتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. جیسے ٹوائلیٹ کے لیے ابھی 15واں لفظ چلتا ہے دورات میاہ، پانی کا چلنا، یہ ابھی چلتا ہے. وہ بدلتے بدلتے ابھی 14 لفظ کے بعد 15واں لفظ ٹوائلیٹ کے لیے بولے. تو کثرت استعمال پر یہ لوگ عربی کو استعمال کرتے ہیں. ابھی جو بھی دیہات کا رہنے والا اس کو عربی کہتے یہ لوگ، اور جو شہر کے رہنے والا اس کو مدینہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. اور ہم صرف مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ تو ایک تو دیہاتی لوگ، وہ بھی جانور جیسا، ان کی عمل، ان کی بات چیت ایسی جیسا کہ بالکل دیہاتی گاونیاں. یہاں لفظ بھی استعمال کیا شاہ رفیع الدین صاحب نے، گوار لوگ، گاونیے لوگ، گوار لوگ. ایک تو خود جانور جیسا عمل کرنے والے، اوپر سے وقعد الذین، اور بیٹھے کن کی کمپنی میں؟ کذبہ و رسولہ، ان منافقین کی جو شہروں میں رہتے تھے جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی تھی، جنہوں نے اللہ اور رسول کو جھوٹ بتلایا تھا، ان کی کمپنی میں بیٹھے. تو پھر ایک تو نیم تو کڑیلا ہوتا ہے، اور اوپر سے نیم ہی کڑوا ہے، اوپر سے کڑیلا چڑھ گیا تو اور کڑوا ہو گیا. ایک تو دیہات کے رہنے والے، پھر منافقین کے ساتھ بیٹھے تو اور زیادہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈس اوبیڈین اور نافرمان بن گئے. تو اللہ نے فرما دیا، سیصیب الذین کفروا منہم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا. کیا مطلب اس کا؟ کہ اب ان لوگوں نے کفر تو کیا ہی ہے، کہ دل میں اللہ رسول کی نافرمانی ہے، دل میں ایمان نہیں، زبان سے ایمان ہے. اب آگے چل کر جو کافر کفر پر باقی رہیں گے، if they will remain on the کفر، تو عذاب علیم ہوگا. لیکن اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے کوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھے کہ دشمن بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور صبح دیکھا تو وہ تو 1000 سے زیادہ ہے. اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ یہ سارے کے سارے کفر پر رہ کر مرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بہت سارے جو بدر میں شریک تھے اپوزٹ پارٹی میں، وہ بعد میں پکے صحابہ بن گئے. تو اللہ پاک نے نبی کو خواب میں کم لوگ جو کفر پر مرنے والے تھے اتنے ہی دکھائے، جو کفر پر مرنے والے نہیں تھے ان کو نہیں دکھایا. یہاں پر بھی یہی تفسیر، سیصیب الذین کفروا منہم، ان میں سے جو کفر پر مریں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا. اور کتنے ہیں ایسے منافقین جو سچے منافق تھے، بعد میں سچے صحابی بن گئے، پکے منافق تھے بعد میں پکے صحابی بن گئے، تو ان کو تو عذاب نہیں ہوگا، ورنہ کوئی کہے گا دردناک عذاب ان کو بھی ہونا چاہیے. ویسے تو کفر پر رہنے والے کتنے صحابہ تھے، اور کیسی کیسی نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 1 سال پہلے مکہ کے سارے کافر مسلمان بنے، اور ان کو بھی ٹائٹل مل گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو وہ لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے. اس لیے تفسیر سمجھنی ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اللہ کا قانون رہا، قرآن کا یہ قانون ہے، جہاں پہلے جہنم کا ذکر ہے بعد میں اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے، جہاں کفار کا ذکر آتا ہے اس کے فوراً بعد اللہ مومنین کا ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں وجاء المعذرون من الاعراب کا ذکر کیا، وہ لوگ جو جھوٹا ایکسکیوز بیان کرتے تھے فوراً اب سچے ایکسکیوز والے کا ذکر کر رہے ہیں. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ اکبر. فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے، لیس علی الضعفاء، ان ناتوا اور کمزوروں پر، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس سواری کا سامان نہیں تھا، لا یجدون ما ينفقون، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا جہاد میں، اللہ کے راستے میں حرج یہ گناہ بعد ملا. لیس حرج, کوئی حرج نہیں, نو پرابلم, نو گناہ, اذا نسہو للہ و رسول. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہو. معلوم ہوتا ہے معذور یہاں تین قسم کے ہیں جن کو اس آیت میں بیان فرمایا. ایک معذور تو وہ ہے جو تندرست ہے, جیسے بہت سارے ہمارے بوڑھے ہیں, اوور 60 ہے, 65 ہے, 70 ہے, ماشاءاللہ کھا پی سکتے ہیں, تھوڑا چل سکتے ہیں, لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ اتنا لمبا سفر نہیں. اور تبوک کا سفر 700 کلومیٹر کا تھا اور اس میں 30,000 صحابہ کرام تھے, اور ایک ایک اونٹنی پر کبھی دو کبھی تین صحابہ, 10,000 اونٹنیاں سواریاں, بہت سارے وہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بوڑھے لوگ ہیں, لیس علی الضعفاء, جس کو ہم ضعیف کہتے ہیں, بوڑھے کہتے ہیں. ولا علی المرضى, اور کوئی گناہ نہیں ان بیماروں پر. بیمار سے مراد ٹیمپرری بیماری ہو, آدمی ٹھیک ہو گئے, یا پرمننٹلی بیمار ہو کہ پیدائشی سے اندھے ہیں, جیسا کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں کاتب وحی تھا, وحی لکھ رہا تھا. سورہ برات کی اسی سورت کی آیت جہاد کی نازل ہو رہی تھی, میں لکھ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے تھے کہ فلاں جگہ لکھو فلاں جگہ. اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے اور فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری تو آنکھیں ہی نہیں, میں اس حکم کو کیسے پورا کر سکوں گا؟ ظاہری بات ہے لڑنے کے لیے تو آنکھ چاہیے, میں کیسے پورا کر سکوں؟ یہ ان کا کہنا ہی تھا کہ اللہ پاک نے یہ ٹکڑا اٹھار دیا, لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى, کوئی حرج نہیں, تم گھر بیٹھو. ولا علی المرضى, اس میں اندھے بھی آ گئے, ڈس ایبل بھی آ گئے, یا ابھی بیمار ہو گئے, بستر میں ہیں, وہ بھی لوگ آ گئے, عورتیں اور بچے تو ہے ہی, ان کے لیے تو ہے ہی نہیں مردوں میں سے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون, اب بہت سارے صحابہ, سارے تو مالدار نہیں تھے, غریب بھی تھے بہت سارے, پرانے کے بعد کا سواری نہیں ہے ہمارے پاس, آپ سواری دے دیجئے. اللہ کے رسول فرماتے, میرے پاس بھی نہیں. یہ کل ملا کر پہلے ایک جماعت آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں, تو یہ آئی جماعت, فرمایا جاؤ تم کو میں 7 اونٹ دے دیتا ہوں, حالانکہ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کتنا دے چکے ہیں, پھر بھی ان کو ایک ایک اونٹ دے دیا, بیٹھو اور دوسرے ساتھی کو لے جاؤ. لیکن پھر بھی وہ صحابہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, نہ تمہارے پاس کچھ ہے نہ میرے پاس کچھ ہے. ایک بات میں نے پہلے سنائی تھی, ان میں سے ایک صحابی کا ذکر تاریخ میں اسد الغابہ اور تاریخ ابن اساکر نے لکھا کہ وہ تو گھر گئے روتے ہوئے. اس میں علیہ صحابی تھے, حضرت عبداللہ بھی تھے, عبداللہ نے مغفل بھی تھے, اور 7-8 صحابی تھے جو روتے ہوئے اپنے گھر پر گئے روتے ہوئے, اور ایک صحابی تو پوری رات روتے رہے اور نمازیں پڑھتے رہے کہ اللہ تیرا یہ حکم ہے اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے, نہ ہمارے پاس ہے نہ نبی کے پاس ہے, روتے رہے. پھر تہجد کو پڑھ کر دعائیں کی, اللہ چلو میں یہ تو نہیں کر سکتا لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ جن لوگوں کے حقوق مجھ پر باقی ہے, مجھے کسی نے ستایا ہے, مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی, جو بھی حق مجھ پر باقی ہے میں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, فرمایا یہ دعا کس نے مانگی؟ تو وہ صحابی کھڑے نہیں ہو رہے تھے, فرمایا بات سچی ہے صحیح ہے, تو صحابی کھڑے ہو گئے, فرمایا اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اسے صحابہ بھی تھے, رونے والے. اس لیے محدثین نے ان صحابہ کا نام جہاں جہاں آتا ہے, اس میں ارباز ابن ساریہ بھی ہے جن کی روایت کتنی موجود ہے, ان کو محدثین جہاں کہیں آتا ہے تو بکاؤن کا لفظ آتا ہے, بہت رونے والے. یہ بہت روتے تھے اللہ کے راستے میں ایک حکم پورا نہ ہونے پر. تو ایک کا ذکر, یہاں تین کا ذکر ہے, ایک تو ضعیف تھے, دوسرے اپاہج یا اندھے یا اور قسم کی بیماری, جیسا کہ ابن کلبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اسد الغابہ میں بھی نقل کیا, دلائل النبوہ میں بھی نقل کیا, بیہقی نے بھی غالباً اس روایت کو نقل فرمایا ہے. چار کتاب میں ابن کثیر فرماتے ہیں, ابن کثیر میں نہیں ہے, دلائل النبوہ میں ہے کہ عمر ابن الجموح جو ہے یہ لنگڑے تھے, یعنی ڈس ایبل تھے. تو بدر میں جانے کا ارادہ کیا لڑنے کے لیے بدر میں, تو فرمایا بیٹوں نے آپ نہیں جا سکتے, اس لیے کہ آپ چل نہیں سکتے ہیں, لڑیں گے کیسے, آپ تو ڈسیبل ہیں, ایک پیر سے لنگڑے ہیں. تو بیٹوں نے جانے نہیں دیا. احد کی لڑائی کا واقعہ آیا تو عمر بن الجموح کو ان کے بیٹوں نے کہا آپ نہیں جا سکتے, اس لیے کہ آپ پر ابھی فرض نہیں آیا, آپ تو بیمار ہے, اپاہج ہے, ڈسیبل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑے لنگڑے گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے تو بدر سے روکا میرے بیٹوں نے, لیکن احد میں تو ضرور جاؤں گا, آپ انہیں بتا دیں میرے بیٹوں کو کہ مجھے جانے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر حکم تو ان کو بیان کر دیا کہ آپ پر تو حکم نہیں ہے اس لیے کہ آپ ڈسیبل ہیں, اور ادھر بیٹوں کو کہا کہ بے باپ کو جانے دو, ان کی تمنا ہے غالباً ہو سکتا ہے اسی لڑائی میں شہید ہو جائے تو ان کو مرتبہ مل جائے, جانے دو. ادھر ان کو حکم بھی بیان کر دیا, ادھر بیٹوں کو بھی حکم بیان کر دیا کہ ان کی چاہت ہے, ان کی خواہش ہے, جانا ہی چاہتے ہیں. فرما اللہ کے رسول میں جاؤں گا احد میں, میں شہید ہو جاؤں گا اور اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ میں جنت میں چلوں گا. کیا خواہش ہے ان کی, یہ تو خواہش تھی ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے لیکن آپ پر حکم تو نہیں. تو بیٹوں نے کہا ٹھیک ابا جانا چاہ جاؤ, چلے گئے احد میں. اور احد کی لڑائی ختم ہو گئی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی پڑی ہوئی ہے, ان کی بیوی ہند بنت عمر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ کی بہن ہوتی ہے, جابر کی پھوپھی ہوتی ہے, جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہے, ان کی پھوپھی ہے. تو وہ میدان میں پہنچی, بہت ساری عورتیں خدمت کے لیے, تو اپنے شوہر کو دیکھا اور اپنے بھائی عبداللہ کی باڈی کو بھی دیکھا, جابر کے والد کی دفن کرنے میں شریک ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ یہ دعا نہ آؤں, واپس گھر نہ آؤں. اس دلغابہ کے روایت کہ جب ان کی باڈی کو اٹھانا چاہا واپس گھر پر لا کر دفن کرنے کے لیے تو ان کی باڈی بہت ہیوی ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے شوہر نے کوئی دعا کی ہے؟ فرمایا ہاں یہ دعا کی ہے کہ اللہ اس میدان میں شہید ہو جاؤں, وہیں دفن ہو جاؤں, واپس گھر نہ آؤں. فرمایا ان کو یہیں دفن کر دو, یہ واپس گھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت میں دلائل النبوہ میں اور بیہقی نے نقل فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں عمر بن الجموح کو وہی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. خواہش تھی ان کی. نیک کام میں آدمی تمنا کرتا ہے, اللہ ان کی تمنا کو پوری کر دیتا ہے, آدمی کی کوشش پر ہوتا ہے. اسی لیے معذورین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اللہ نے جو ہاں آگے لفظ استعمال فرمایا اذا نصحوا للہ ورسول، دل صاف ہو، اگر دل صاف ہے تم نہ جا سکے لیکن خرخائی ہے تمہارے اندر میں، بیٹھے بیٹھے بھی دعائیں کرتے رہے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، نہیں جا سکتا میں، بیٹھے بیٹھے اللہ اور رسول کی خرخائی کی دعائیں کرتے ہیں، معذور ہیں، تو ابھی ان کو وہی ثواب ملے گا. اس لیے کہ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، ابن کثیر نے نقل فرمائی اور ابو داؤد شریف کی روایت، راوی انس بن مالک ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو یہاں پر بھی حاشیے میں علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں صحابہ سے فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے پیچھے مدینہ میں کچھ ایسے صحابہ کو چھوڑ کر آئے ہو کہ تم نے جو مسافت طے کی ہے، یعنی 700 کلومیٹر تبوک کی مسافت طے کی ہے چلتے ہوئے تم آئے ہیں، ساتھ ساتھ میں تم نے جو مال خرچ کیا اس سفر میں، کتنا مال، کھانا پینا اور استعمال کرنا سارا، اور جس وادی کے اندر سے تم گزرے ہیں، اب 700 کلومیٹر پر کتنی وادیاں آئی ہوگی، مدینہ منورہ سے لے کر تبوک تک کتنی وادی، وادی کے معنی ہے کتنے پہاڑ، اوپر نیچے اوپر، یہ بخاری کی روایت، تمہارے ساتھ ہے. صحابہ فرماتے ہیں آگے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے، ہم نے تو کتنا خرچ کیا اور سب کچھ چھوڑ چھار کر نکلے اور کتنے ہی پہاڑ گزرتے ہوئے ہم 700 کلومیٹر تک آئے ہیں، ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ تو مدینہ میں آرام کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صاحب فرمایا، انہیں صرف عذر نے تمہارے ساتھ آنے سے روک لیا ہے. دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا مگر وہ اجر میں بھی تمہارے شریک ہے، ثواب میں، تم لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ان لوگوں کو ملے گا. کیوں؟ معذور ہے، معذور ہے. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو ضرور آتے. معلوم ہوتا ہے اذا نصحوا للہ ورسولی، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کوئی بات بیان نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جب تک اللہ انہیں نہیں بتاتا. معلوم ہوتا ہے ان صحابہ کے دل بالکل صاف تھے، خیر خواہی والے، تبھی اللہ کے رسول نے فرمایا. ورنہ اوپر اگلی روایت میں، اگلی آیت میں آپ دیکھو گے کہ ابھی تو تبوک سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ نہیں پہنچے، اس سے پہلے اللہ نے بتلا دیا یہ جھوٹے ہیں، فلاں فلاں فلاں. اور ان لوگوں کے بارے میں دیکھو کیا فرمایا، ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی الزام نہیں، تم نیک ہو. اللہ نے ان کو محسنین کہا حالانکہ شریک نہیں ہوئے. معلوم ہوتا ہے جو پوری زندگی عبادت کرتا رہا اور معذور ہو گیا، اللہ کو یاد کرتا رہا، روایت میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ان کو جوانی کا، عبادت کا ثواب لکھ دو، معذوری کی وجہ سے، ورنہ تو وہ آتا رہا. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ دل صاف ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اچھائی اور بھلائی کا فیصلہ کر دیتا ہے، دل صاف نہیں ہوتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے خیر خواہی کرو، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کرو، ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی چاہو اور عام مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہو. یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی کہ اللہ کی ذات کو اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرو اور اس کی جتنے اس میں خیر خواہی ہے. کتاب پر کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے اور اس کتاب میں بالکل جھوٹ نہیں، سچی کتاب ہے، اس پر یقین رکھو کہ اس میں جو بھی بات بیان کی گئی سب کچھ سچ ہے، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. یقین، اس کی تلاوت اور رسول کے ساتھ کہ رسول کو آخری نبی مانو، اور رسول کی باتوں پر عمل کرو، یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی. اور ائمت المسلمین، مسلمان کنٹری کے جو امیر ہوتے ہیں، امیر کا مطلب جو گورنر ہوتے ہیں، بڑے حاکم ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرو. اگر وہ صحیح راستے پر ہے، اگر وہ غلط راستے پر ہے، تو تم ان کو صحیح راستہ بتلاؤ، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور عام مسلمانوں کے ساتھ جب بھی بیمار ہے، پریشان ہے، غریب ہے، ہر اعتبار سے، یا دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو. یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اللہ اس بندے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دیتا ہے، بہت خیر خواہی کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور سامنے سے ایک صحابی آ رہا ہے، ابھی آئے نہیں، آنے والے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، ابھی ایک صحابی آئیں گے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوگا، وہ جنتی ہے. ابھی آئے نہیں، آنے والے. صحابہ پریشان، کون ہے؟ آئے دیکھا ایک صحابی تشریف لائے، ترمذی کی روایت. پھر تھوڑی دوسرا دن پھر مجلس لگی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی ابھی آئیں گے، ان کی داڑھی سے وضو کر کے، تازہ وضو کر کے آتے ہیں، پانی ٹپکتا ہوگا، اگر دنیا میں جنتی دیکھنا ان کو دیکھ لو. تیسرے دن بھی یہی بات، اور وہی صحابی آتے رہے جو پہلے دن تھے، جو دوسرے دن تھے، جو تیسرے دن تھے. عبداللہ فرماتے ہیں، روایت میں نام آتا ہے کہ میں مجلس کے بعد ان کے پاس چلا گیا اور انہیں کہنے لگا، بتاؤ نا، میرے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں. واقعہ مشہور ہے، حدیث تو مشہور ہے، تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، ٹھیک ہے چلو میرے گھر پر رہے. ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن، دیکھتے رہے. رات میں یہ تو نماز عشاء کی پڑھ کے سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کبھی کروٹ لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. کوئی اتنی زیادہ عبادت تو جو ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، فرض ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، اور زیادہ عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر اللہ کے رسول صاحب، تو صحابی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے والد نے مجھے گھر سے نہیں نکالا، صرف مجھے دیکھنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس کوالٹی پر جنت کی بشارت دی ہے، دیکھنے کے لیے آیا. تو فرمایا ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، جو تم عمل کرتے ہیں وہ عمل، میرا عمل کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہے، لیکن جب بھی رات میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کی نفرت، کسی کی کدورت، کسی کی دشمنی نہیں ہوتی، میں دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، میں سب سے محبت کرتا ہوں. اسی ایک عمل پر اللہ کے رسول نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہاں دیکھو اللہ یہی کہہ رہا ہے، اذا نسہو للہ ورسولہ، اللہ کا خیر خواہ ہو اور رسول کا خیر خواہ ہو، کہ اللہ کے پیچھے اور رسول کے پیچھے کوئی برائی بیان نہ کرے کہ مدینہ میں رہ گیا، اچھا ہوا میں نہیں گیا، اور یہ نہیں ہوا، اور نہیں نہیں نہیں. بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں، یہ تینوں کے بارے میں، جن کے پاس کچھ نہیں سواری وہ بھی رو رہے ہیں، اور جو بیمار ہے وہ بھی تمنا کرتے کاش کہ میں ٹھیک ہوتا چلا جاتا. بیٹھے بیٹھے دوسرے کو کہہ رہے، تم جاؤ نا، تم جاؤ نا، تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، تیار کر رہے ہیں، جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم نہیں جا سکتے، تم جاؤ ان کے ساتھ، تو ان کے بھی ان کی طرح ثواب مل جائے گا. اور اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو نیکوں میں شمار کیا ہے، محسنین کا لفظ، اور ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. آگے فرمائے، واللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ، نہ جا سکے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، یا جا نہیں سکے سواری نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ انہیں معاف کر دے گا، رحم بھی کر دے گا، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے، نہ جا سکے. فرمایا، ولا علی الذین اذا ما توک لتحملہم، اور فرمایا نہ ان لوگوں پر کچھ گناہ ہیں جو تیرے پاس اس لیے آتے ہیں، اس لیے تمہارے پاس آتے ہیں کہ ما اتوکا لتحملہم، تاکہ آپ ان کو جانے کے لیے مارکا اور لڑائی میں ان کو سواری دیں. قلت، اور تم نے کہا، لا اجدو ما احملکم علیہ، نہیں پاتا ہوں کہ میں تم کو اس پر بٹھاؤں، یعنی میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں تم کو دوں. تولو وعینہم، تفیض من الدمع حزنا، یہ واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے تفیض من الدمع، او اللہ، غم میں وہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے. کیا لفظ استعمال فرمایا یہاں پر، آنسو بہتے تھے، tears was following. اللہ نے کیا فرمایا، آنکھیں بہتی تھی آنسوؤں سے، تفید من الدمع، اعینہم تفید من الدمع، وہ پسینہ پیشانی پر آتا تھا، لیکن پیشانی پسینوں سے، یعنی پیشانی سے پسینہ تپک رہا تھا. تو گویا لفظ بھی عجیب ہے، گویا ان کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہتے تھے کہ تھمتے نہیں تھے. کہ کیا ہو گیا، ہم اس کام میں نہیں جا سکتے، ہم محروم ہو گئے، ہمارے پاس سواری نہیں. اللہ یجید ما ینفقون، کہ وہ نہیں پاتے ہیں ایسی چیز کو جن پر یہ خرچ کرے. اللہ اکبر. یہ عبداللہ ابن مغفل ہے، حضرت علیہ ہے، اور حضرت ارباز ابن ساریہ ہے، اور بہت سارے صحابہ ہیں. انما السبیل علی الذین یستعذنونک وہم اغنیاء. اللہ اکبر. الزام تو انہی لوگوں پر ہے جو مالدار ہو کر تجھ سے شریک نہیں ہوتے، اجازت مانگتے ہیں، کیا ہمیں چھٹی دے دو، مالدار ہے، اتنا مال اللہ پاک نے دیا ہے، پھر بھی یہ جانا نہیں چاہتے. صحیح روایت میں ہیں، اللہ اکبر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے کے ان مالداروں میں شمار ہوتے تھے جو اپنے ایک ایک کو دس دس پندرہ پندرہ لوگوں کو بھیج سکتا تھا، سواریاں دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، اوپر سے اجازت مانگ رہے ہیں، ہم بیمار ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. کیا فرمایا اللہ پاک نے، رضو، راضی رہو، بِأَن يَكُونُ مَعَ الْخَوَالِفِ، پیچھے رہنے والیوں سے تمہارا ان کے ساتھ رہو. پیچھے رہنے والی عورتیں تھیں، خوالف کا لفظ ہے، بچے رہیں گے، ان کے ساتھ تم بیٹھو. اللہ فرماتے ہیں یہ تم نہیں بیٹھے، میں نے تم کو بٹھایا ہے. نیک کام آدمی جب جی چڑاتا ہے تو اللہ اس سے وہ عمل لے لیتا ہے، یاد رکھو. آدمی مستحبات سے جی چڑاتا ہے، اللہ اس کی سنتوں کو لیتا ہے. سنتوں سے جی چڑاتا ہے، اللہ ان کے واجبات کو لے لیتا ہے. یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، جب یہ واجبات سے جی چڑاتا ہے، نہیں پڑتا ہے، اللہ ان کے فرائض کو لے لیتا ہے، اور جب فرائض سے جی چڑاتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے مرنے سے پہلے ایمان ہی کو لے لیتا ہے. دیکھو ان لوگوں نے مال ہونے کے باوجود بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، کیوں؟ تم نہیں بیٹھے. وطبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے تمہارے دل پر سیل کر دیا ہے، بس بن، اللہ ہی نے تمہیں قبول نہیں کیا، تمہیں جانے نہیں دیا. فہم لا یعلمون، تاکہ وہ لوگ، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں نہیں جاتے ہیں. جانے سے جی چڑایا تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. ایک بات یاد رکھو، جب بھی دل میں نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہو فوراً کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کا داعیہ پیدا ہونا، شوق پیدا ہونا، ایم کا آنا دل میں، یہ پوسٹ مین ہے، یہ پوسٹ مین ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ پاک نے تمہارے دل میں ڈالا ہے نیک کام کرنے کا شوق. اگر آدمی جی چڑاتا ہے تو یہ آدمی، یہ نیکی کا کام واپس آتا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی مثال ہمارے اکابرین نے دی، بڑی عجیب، فرمایا تمہارے گھر پر کوئی مہمان آئے، رشتہ دار، اور تم اس کو ہنکال دو، نکال دو، گالیاں دو، اور اس پر غصہ ہو کر لڑائی کر کے نکال دو، کیا وہ دوبارہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اسی طرح نیکی کا شوق پیدا ہوا، اس کو فوراً کر لو. اگر کر لیا تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. ایک نیکی کرو گے تو وہ نیکی دوسری کو کرنے کی توفیق لائے گی، پھر تیسری کو، لیکن ایک ہی کو بھگا دیا تو پھر وہ نیکی دوسری کو لے کر نہیں آئے گی، بلکہ خود بھی نہیں آئے گی. وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون یعتذرون الیکم. سننا بن یعتذرون الیکم، ایک اور آیت کر لیتے ہیں، ایک دو آیت. الیکم اذا رجعتم الی، چونکہ ابھی مضمون پورا نہیں ہوا، کہہ رہے ہیں وہ عذر کریں گے تمہارے سامنے، اذا رجعتم الیہم، جب تم مدینہ پہنچو گے ان کے پاس عذر کریں گے. کل آپ بتا دینا، یہ دیکھو اللہ راستے ہی میں بتا رہا ہے، ابھی تو مدینہ پہنچے نہیں، اس سے پہلے یہ سارے کتنے تھے، وہ 82 آدمی تھے، 82 وہ آئیں گے تمہارے سامنے ایکسکیوز کرنے کے لیے، ہم نہیں آ سکے، فلاں کام تھا، فلاں تھا، بیمار تھا، یہ تھا، ایکسکیوز. آپ ان کو کہہ دیجئے لا تعتذروا، لا تعتذروا، تم عذر نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تبان اللہ انڈیڈ اللہ ہیو ٹولڈ اس اباؤٹ یور انفارمیشن، یعنی اللہ پاک نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے کہ تم کیوں آئیں گے ہمارے پاس، تم کیوں نہیں آئے لڑنے کے لیے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اس سے ایک سبق نکلتا ہے، یاد رکھو، دو تین سبق اس آیت سے. مولانا اسلم صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ، شہید مفسر قرآن، تفسیر کر کے تشریف لے جا رہے تھے، گاڑی ہی میں ان کو شہید کر دیا، چاروں طرف سے گولیاں مار کر ان کو اور ان کے جتنے بھی ساتھی، تفسیر کر کے مسجد سے جا رہے تھے. انہوں نے 20 پارے کی تفسیر کی ہے اور خلاصۃ القرآن لکھا ہے. ایک وہ کام کیا ہے جو اردو تفسیروں میں نہیں ملتا. وہ کام کیا ہے؟ ہر آیت سے اللہ تمہیں کیا سبق دیتا ہے، بہترین کام کیا ہے. آیت سے، قرآن کی آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ کام انہوں نے کیا ہے، بہت زبردست. وہ اپنی اس خلاصۃ القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک سبق ہمیں اس آیت سے یہ ملتا ہے کہ خالی باتیں کرنے سے، نعرے لگانے سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے، رسول راضی ہونے والا نہیں ہے. عملی زندگی پیش کرنی پڑے گی. جب تمہاری زندگی میں اللہ رسول کے احکام کا اور سنتوں کا عمل نہیں ہوگا تو خالی بولنے سے، نعتیں پڑھنے سے، نعرے لگانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. یہ بات علامہ اقبال نے کہی ہے، عمل ہی سے کام چلے گا ورنہ کوئی کام ہونے والا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی یہ آئیں گے منافقین تمہارے سامنے اور بات ایسی کریں گے. ان کے بارے میں سورہ منافقون میں اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ ان کی باتوں کو سن کر تعجب کرتے تھے، کیسے چرب اللسان جس کو بولتے ہیں، بات میں ایسے کہ سامنے والا پھنس جائے. ایسی بات کرنے کی بہت سے لوگوں کو، بعض ایسے لائر، بعض ایسے لوگ ایسی بات کرتے ہیں، ویدن 2 منٹس آپ کو جال میں پھنسا دیں گے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں وہی، آپ انہیں کہہ دینا لن نؤمن لکم، باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تم عملی طور پر ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے. ایک سبق تو یہ ملا. دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ کوئی بھی کام ایسا کرو، جب بھی کوئی کام کرو تو ایسا کرو کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، معافی مانگنا نہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا تھا، انس جب بھی کوئی کام کرو تو سوچ سمجھ کر کرو کہ بعد میں تمہیں ریگریٹ اور پچھتانا نہ پڑے. ان لوگوں نے وہی کام کیا کہ وہ نہ گئے، بعد میں پچھتا کر نبی کے سامنے آ کر ایکسکیوز کر رہے ہیں. دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو پہلے تولو پھر بولو. اور تیسرا کام, عجیب تیسرا سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے جو حضرت نے لکھا ہے, فرمایا اسلام کے کوئی حکم پر عمل کرنے سے, عمل کرنے سے جی چرانا, بہانہ بنانا, یہ منافقین کا کام ہے, مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے. یہ منافقین کا کوئی بھی عمل آتا ہے اسلام کا, بہانہ بناتے ہیں. لیکن آج تو مسلمان بھی وہی منافقین جیسا کام کرتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے کیا کروں, اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں, اٹھ ہی نہیں سکتا. اگر حضرت خود فرماتے ہیں آگے کہ اگر اس کی کوئی ڈیوٹی ہو صبح جاب پر جانے کی, یا کوئی انٹرویو ہو اسی وقت پر, یا اپنے بچے کا امتحان ہو, یا اپنا کوئی انٹرویو ہو, یا کہیں ٹریولنگ کر کے سفر میں جانا ہو, تو اس کی آنکھ کھل جائے گی, لیکن اللہ اور رسول کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی ہے. اور ایک اور مثال دی حضرت نے وہاں پر, فرمایا ہمارے یہاں پاکستان میں, حضرت نے مثال دی ہے کہ وہ پورے منڈے سے لے کر فرائیڈے تک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے چونکہ جاب پر جانا ہے, لیکن سترڈے اور سنڈے فجر کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن جاب پر نہیں جانا, اس کی آنکھ کھلی ہے دنیا کے لیے, اللہ رسول کے لیے نہیں کھلی ہے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے داڑھی کیوں نہیں رکھتا. ایک آدمی نے مجھے بتایا, عجیب بات, فرمایا کروں داڑھی رکھوں گا میری شادی نہیں ہوگی. میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں شادی کرنے کے بعد داڑھی رکھ لینا. اور ایک نے تو مجھے عجیب کہا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں تو ایچنگ بہت ہوتی ہے. واہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ لاہوری. فرماتے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے دعوت دی کہ شادی میں جانا ہے, چلنا. تو میں چلا گیا ایک جگہ, وہ دلہن وہاں سے جواب دے رہی ہے. جب اس کو پوچھنے کے لیے گئے کہ تم نکاح پر رہی ہو, اس نے کہا ان سے کہو پہلے داڑھی صاف کریں تو پھر میں نکاح کے لیے ہاں کہوں گی. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری خود نکاح پڑھنے پڑھانے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے کہ نکاح ان کو دعوت دی تھی, ان کے استاد تھے. تو حضرت بڑے غصے ہو گئے, تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا اپنے سر کو نیچے. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا, اللہ سے مشورہ کیا, تو پھر اس اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا اور کہا حضرت نے اس کے بعد کہ یہ لڑکی حرام کے کھانے سے پلی ہے, حرام کے کھانے سے, گھر میں حرام کے کھانے سے پلی ہے, یہ فاطمہ اور عائشہ والی سنت پر راضی نہیں ہوگی, یہ کوئی مودرن آدمی کی سنت پر راضی ہوگی, چلو نکاح نہیں پڑھنا ہے. حضرت فرماتے میں دلہے کو لے کر واپس آ گیا کہ اللہ تجھے وہ دے گا جو فاطمہ اور عائشہ جس کے ساتھ, یعنی سنت پر چلنے والے. بہت سارے آپ دیکھتے ہیں بھائی حج میں کیوں نہیں جاتے, بہانہ بچوں کی شادی کرنا ہے. ابے شادی ہوگی نہیں, حج حاجی صاحب پڑھیں گے نہیں, بابا صاحب حج میں جائیں گے نہیں, ایکسکیوز کر رہے ہیں. حالانکہ یہ نکاح کرنا اتنا معاملات میں اگر کوئی عمل ہے تو اتنا آسان تھا وہ نکاح. معاملات جتنے بھی ہیں اس میں صاحب ہدایہ نے 40 جلدوں میں سے 4 جلدیں بنائی, اس میں سے ایک جلد ہے صرف احکامات پر ہے, نماز روزے عبادت وغیرہ, اور 3 جلد ہیں وہ معاملات ہیں معاشرات پر ہیں. ان معاملات اور معاشرات میں سب سے آسان اگر کوئی عمل ہے تو نکاح ہے, لیکن مسلمان نے اس عمل کو, اس معاملات میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا دوسرے سے بھی زیادہ. اب یہ نکاح والا عمل اتنا مشکل ہو گیا کہ اب بچے کتنے دیکھ کے نکاح ہی نہیں ہو رہے ہیں, پریشان ہیں, تو اسی ایک بہانے پر حج کے لیے نہیں جا رہا. ایسے بے شمار باتیں حضرت نے بیان فرمائی کہ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے, جیسے منافقین نے کر فرمایا نیک کام پر بہانے بنانا یہ منافقین کی علامت ہے, مسلمان کی علامت نہیں. یہ تیسرا سبق اس آیت سے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ عَنْ قَرِيبٍ, تم دیکھو گے اللہ دیکھے گا تمہیں تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی دیکھے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوگ عالم الغیب فینبئکم بما کنتم تعملون, اللہ بتائے گا تم کیوں نہیں گئے تھے قیامت کے دن. آج تو ایکسکیوز کر کے اگلی آیت میں کہا سیحلفون باللہ, یہ قسمیں کھاتے ہیں, قسمیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. حضرت فرماتے ہیں اس آیت میں ایک اور سبق ہے کہ جھوٹی قسم کھانا منافقین کی علامت ہے. قسم کیوں کھاتا ہے؟ وہ قسم اس لیے کھاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے سامنے والے کو, کہ میں تم کو جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ بالکل سچ ہے, اس پر اللہ گواہ ہے. اللہ کی قسم کھا رہا ہے نا, اللہ گواہ ہے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ قسم کھا رہا ہے جھوٹی قسم. کس لیے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ دنیا کا مال بیچنے کے لیے جو آدمی قسم کھاتا ہے تو اللہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہی نہیں دیتا ہے. آج دیکھو قسم پر قسم, بلکہ مسلمان تو ہوتا ہے کہ جہاں قسم کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پر بھی احتیاط کرتا ہے کہ میں نے قسم کھا لی. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک قسم کھا لی, بات نہیں کروں گا عبداللہ ابن ابو بکر سے, بات نہیں کروں گی میں, یہ کہا لیکن بعد میں بات کر لی. اس ایک قسم کے اوپر کتنے 40 غلام کو آزاد کیا ہے, کتنے غلام کو آزاد کیا کہ میں نے اللہ کے نام کی بے حرمتی کی. ہم جھوٹی قسم کھا کر اللہ کے نام کی بے حرمتی, یہ منافقین کا کام ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں سیحلفون باللہ لکم, وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے. اذن قلب تم الیہم, جب تم وہاں پہنچو گے لتعرضوا عنہم, ان سے دور رہنا, ان کے پاس نہیں بیٹھنا. معلوم ہوتا ہے جو گندا ہوتا ہے, برے اعمال کرتا ہے, ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے, ان کا اثر بھی تم پر ہوتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت تالے ترا تالے کنت, اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی. یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا, ورنہ ان کے اندر کی منافقت کا اثر تم پر بھی آئے گا. فاعرضوا عنہم, ان سے اعراض کرو. انہم رجسن, ان کے دل گندے ہیں, روحانی اعتبار سے یہ بالکل گندے ہیں. وماواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون, انہیں سزا ملے گی ان کاموں کی جو دنیا میں کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان آیتوں کو پڑھ کر سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. منافقت سے, جھوٹ سے اور جھوٹی قسموں سے, جھوٹ بولنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سلم رحم, جو بات تو نے کہلوائی ہے کہی ہے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بولنے کو اللہ یہ تیرے بندوں کے سننے کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما. اللہ یہ درس قرآن تیرے محبوب قرآن کی مجلس ہے, اے اللہ خصوصی رحمتیں اتار دے, خصوصی رحمتیں اتار دے, خصوصی رحمتیں اتار دے. چن چن کر ایک ایک کو قبول فرما لے, اور جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے لوگ سن رہے ہیں اور قرآن کی محبت میں بیٹھ کر سن رہے ہیں, اللہ سب کو قبول فرما. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, ماں باپ کے فرما بردار بنا. اس قرآن کی برکت سے ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں سچے اور پکے مومن بنا دے. اللہ منافقت سے ہماری حفاظت فرما, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ 10واں پارہ آج پورا ہوا, 11واں شروع ہوا ہے. 10 سال میں اللہ پاک تو نے 10 پارے کہلوائے ہیں. اے اللہ جو بات کہی گئی, اے اللہ تو سب کو قبول فرما. اللہ قبول فرما, قبول فرما, اور ہم سب کے لیے اس قرآن اور جو بات کہی گئی مغفرت کا ذریعہ بنا دے, نجات کا ذریعہ بنا. ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, جن استاذوں سے ہم نے پڑھا ہے الف سے لے کر یا تک, سب کی مغفرت فرما. جو زندہ ہے ان کی قبروں میں، اے اللہ ان کی زندگی میں عافیت نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ بہت سارے بیماری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود تیرے قرآن کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔